एपिसोड 48।
क्या बाकायदा शादी होगी? एजोलियाना ने पूछा। निकाह होगा, अब्दुल अजीज ने जवाब दिया, इस्लामी कानून के मुताबिक। और तुम?
मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी,
एजोलियाना ने कहा। इस्लामी कानून के मुताबिक निकाह कबूल कर लूंगी, अब्दुल अजीज को धचका सा लगा। उसने एजोलियाना से कहा कि वो इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन वो न मानी। अब्दुल अजीज के ज्यादा इसरार पर उसने कहा कि कुछ अरसे बाद वो इस्लाम कबूल कर लेगी। ये एक तारीखी हकीकत है कि अब्दुल अजीज ने शर्त कबूल कर ली और इस रास को पोशीदा रखा कि एजोलियाना ने इस्लाम कबूल नहीं किया। अगले ही रोज अब्दुल अजीज की शादी एजोलियाना के साथ हो गई। अब्दुल अजीज एजोलियाना के हुस्न से ऐसा मखमूर हुआ कि उसने अपनी शख्सियत उसके वजूद में मतगम कर दी और ये जान न सका कि औरत थोड़े से अरसे ही बाद उसे ऐसे अंजाम तक पहुंचा देगी कि तारीख लरज जाएगी। डेढ़ साल पहले मूसा बिन नसीर ने मुरीदा जैसा एक बड़ा शहर अशबिलिया फतह किया था। वहां के शहरी इंतजामात, महसूलात और कारोबार सल्तनत के दीगर उमूर के लिए अरबी हुक्काम की जरूरत थी। यह कमी यहूदियों ने पूरी कर दी थी। यहूदियों को दो चार अहम रुतबे दे दिए गए थे। पहले बयान हो चुका है कि रैडरिक के दौरे हुकूमत में यहूदियों के साथ थर्ड क्लास शहरियों जैसा सलूक होता था। इनकी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा टैक्सों के जरिए उनसे ले लिया जाता। उन्हें फौज और सरकारी महकमों में घटिया दर्जे की मुलाजिमत दी जाती थी। इन पर सबसे ज्यादा जुल्म तो ये होता था कि कोई यहूदी लड़की किसी पादरी को अच्छी लगती तो उसे अपने साथ ले जाता और उसे राहिबा बना लिया जाता। यहूदियों के साथ आला हाकिमों का भी यही रवैया था। मुख्तसर ये कि यहूदियों को अंदलुसी माशरे में कोई इज्जत और कोई विकार हासिल नहीं था। यही वजह थी कि उन्होंने राडरिक को शिकस्त देने में तारिक बिन जियाद की खुफिया मदद की थी। सिले के तौर पर तारिक ने जो शहर फतेह किए वहां आला रुतबे यहूदियों को दिए और यहूदियों पर जो फालतू टैक्स आए थे वो खत्म कर दिए और उन्हें बहुत सी मुराद दे दी। मूसा बिन नसीर तारिक बिन जियाद के पीछे पीछे अंदलुस पर हमलावर हुआ तो यहूदियों ने उसके साथ भी इतना तावुन किया कि मूसा उसे नजरअंदाज न कर सका। यहूदी ईसाइयों के खिलाफ मकबरी भी करते थे और इनकी मकबरी की बदौलत साजिशों का इंकशाफ कबल अज वक्त हो जाता था। यहूदियों के इस तावुन के सिले में मूसा ने भी यहूदियों को इंतजामिया में आला रुतबे और ओहदे तफवीज कर दिए थे। मूसा बिन नसीर और तारिक बिन जियाद यहूदियों से इतने ज्यादा मुतासिर हो गए थे कि वो भूल ही गए कि इस्लाम का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन अगर कोई है तो वह सिर्फ यहूदी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदन ने गोश्त में जहर मिलाकर दिया था मगर आपने एक बोटी चक्कर उगल दी थी। यहूदी की यह इब्लीसियत बेदार हो गई। यह चिंगारी अशबिलिया में भड़की थी। एक मकान में दो यहूदी मजहबी पेशवा चार यहूदियों के साथ एक घर में बैठे थे। हमारा काम हो गया है, एक यहूदी रबी ने बात शुरू की। राडरिक का तख्ता उलटना हमारा मकसद था। मुसलमानों के साथ मिलकर हमने मुसलमानों के हाथों ये मकसद पूरा कर लिया है। अब हमें अपने असल मकसद पर आना है। आप सब जानते हैं कि वह मकसद क्या है, यरूशलम का मुराजियत। हमने यरूशलम में हैकल सुलेमानी तामीर करना है और यह हमारा मजहबी फरीजा है। इस मकसद में हम ईसाइयों को साथ मिलाकर ही कामयाब हो सकते हैं। हमारी असल टक्कर मुसलमानों से है। आप जानते हैं कि यरूशलम को मुसलमान बैतुल मुकद्दस कहते हैं और वो जिसे अपना क़िबले अव्वल और मस्जिद अक्सा कहते हैं वो हमारा हैकल सुलेमानी है। हमें वापस यरूशलम जाना है। फलस्तीन हमारा वतन है लेकिन इस पर मुसलमान काबिज हैं। हमने अंदलुस में ईसाइयों की बादशाहत को तबाह करना था। ये हम मुसलमानों के हाथों करा चुके हैं और मुसलमानों से हमने ये फायदा उठाया है कि उनकी हुकूमत में आला रुतबे हासिल कर लिए हैं। इस तरह इनकी बड़ी रंगें हमारे हाथ में आ गई हैं। ये कभी न भूलना कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं और यह दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि मुसलमान दुनिया में फैलते ही चले जा रहे हैं। इनके साथ इस्लाम भी फैल रहा है। इसे रोकना हमारा फर्ज है। मैं आपको बता चुका हूं कि हम ये काम ईसाइयों को साथ मिलाकर करेंगे और यह काम खुफिया तरीकों से होगा। अंदलुस को हम इस्लाम का कब्रिस्तान बना देंगे। यहूदी जो सरापा फितना और फसाद था, जिसकी अय्यारी और मक्कारी रोज अव्वल से आज तक मशहूर है और जो जहां गया وہاں کے حکمرانوں کی آستین کا سانپ بنا. اندلس میں وہ یہ بھول گیا مسلمانوں نے اسے معاشرے میں باوقار مقام دیا ہے. وہ مسلمانوں کی آستین سے نکل کر ڈسنے پر آ گیا. اس وقت اشبیلیا کا حاکم اعلی اور قلعہ دار دمشق کا رہنے والا ابوالبکر تھا. ایک شام وہ باغ میں ٹہل رہا تھا. ایک جوان لڑکی جو تھی تو بہت خوبصورت لیکن بکھرے ہوئے بے ترتیب بالوں اور پھٹے پرانے لباس سے بہت غریب لگتی تھی ابوالبکر کے راستے میں آ گئی. وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے. لڑکی ہاتھوں کے اشاروں سے ابوالبکر کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ اپنا فراق اٹھا اٹھا کر بھی دکھاتی تھی، شاید یہ بتا رہی تھی کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے. ابوالبکر نے اسے ٹالا نہیں، وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے، اس جرم کا مجرم کوئی مسلمان تو نہیں. لڑکی نے رونا شروع کر دیا. ابوالبکر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دی. لڑکی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا. لڑکی کے پاس چھوٹی سی ایک ٹوکری تھی جس میں 2-3 سیب اور دوسرے پھل رکھے تھے. لڑکی نے ایک سیب ابوالبکر کو دکھایا اور اشارہ کیا کہ وہ کھا لے. ابوالبکر نے اس خیال سے سیب کھا لیا کہ غریب لڑکی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے. لڑکی نے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر سلام کیا اور چلی گئی. شام گہری ہو چکی تھی. ابوالبکر اپنے گھر کو واپس آ رہا تھا کہ اس نے سر میں کرانی محسوس کی. گھر پہنچتے پہنچتے اس کی حالت زیادہ بگڑ گئی. طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے نبض دیکھی، تکلیف کی علامات سنی اور ابوالبکر کی بگڑتی ہوئی حالت کو غور سے دیکھتا رہا. کچھ دیر پہلے آپ نے کیا کھایا ہے؟ طبیب نے پوچھا. ابوالبکر نے لڑکی کی ملاقات سنائی اور بتایا کہ لڑکی نے اسے سیب کھلایا تھا، سیب کے اندر زہریلا کیڑا تھا. طبیب نے کہا، یا سیب پر کوئی زہریلا کیڑا پھیرا گیا تھا یا دھوکے میں زہر دیا گیا ہے. ابوالبکر ملاقات کی ہر بات سنا کر تڑپنے لگا. طبیب نے اسے دوائیاں کھلائیں لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا. موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دی گئی. اس نے کسی اور کو اشبیلیا کے حاکم اعلی مقرر کر دیا. کسی بھی مورخ میں دوسرے حاکم اعلی کا نام نہیں لکھا. ابوالبکر کی وفات کے 2-3 دن بعد فوج کا ایک نائب سالار ایسی ہی یا اسی لڑکی کے ہاتھ سے کوئی چیز کھا کر مر گیا. ایک 2 دن ہی گزرے تھے کہ رات کو ایک مسلمان حاکم ایک گلی سے اکیلا گزر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی پیٹ میں 3 بار خنجر مارا. صبح وہ گلی میں مردہ پایا گیا. ایک کے بعد دیگرے 2-2, 3-3 دنوں کے وقفے سے 30 عربی حاکم مارے گئے. کوئی زہر قانی سے مرا اور کوئی قنجر، برچی یا تلوار سے. ایک کو تیر لگا تھا. تمام تاریخوں میں تعداد 30 لکھی ہے. پروفیسر ڈوزی اور ڈاکٹر کوندے نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کو مریدہ میں ان الفاظ میں اطلاع دی گئی. 30 چھوٹے بڑے حاکموں کی پراسرار موت بتاتی ہے. یہ سازش ہے جو شکست خوردہ عیسائیوں کی ہو سکتی ہے. اس سازش کا ثبوت یہ ہے، محصولات کی وصولی میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. ایک اور خطرناک خبر یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کو نہتا رکھا جاتا ہے اور ان سے مزدوروں جیسے کام کرائے جاتے ہیں. پتا چلا ہے کہ ان میں سے بعض نے ہتھیار حاصل کر کے کہیں چھپا لیے ہیں. اگر اس صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو بغاوت ہو جانے کا خدشہ ہے. یہودیوں نے ایسے خفیہ طریقوں سے عیسائیوں کو بغاوت کے لیے تیار کیا تھا کہ شک صرف عیسائیوں پر ہوتا تھا. یہودیوں کی طرف کسی کا دھیان جاتا ہی نہیں تھا. یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں ایک ہو گئی تھی. مسلمانوں کے خلاف خفیہ سرگرمیوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کی لڑکیاں استعمال ہوتی تھیں. موسیٰ بن نصیر نے سازش اور بغاوت کی اطلاع ملتے ہی اپنے بیٹے عبدالعزیز سے کہا کہ وہ 700-800 سوار لے کر فوراً اشبیلیا پہنچے اور بغاوت کو دبانا ہی نہیں، ان لوگوں کو پکڑنا ہے جنہوں نے یہ بغاوت شروع کروائی ہے. سزائے موت سے کم سزا نہ دینا. موسیٰ نے عبدالعزیز سے کہا، مجھے یہ شک بھی ہے کہ یہ فتنہ یہودیوں نے پیدا کیا ہے. یہودی؟ عبدالعزیز نے حیران ہو کے کہا، یہودی تو ہمارے ساتھ ہیں. یہودی یہودی کے سوا کسی کا ساتھ نہیں ہوا کرتا بیٹا. موسیٰ نے کہا، یہودی کو تو اللہ نے بھی فتنہ پرداز قوم کہا ہے. تم نے ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہے. عبدالعزیز اپنی عیسائی بیوی اجولیونا کے ساتھ اشبیلیا پہنچ گیا. اس کے ساتھ 700 سوار تھے. اس نے ہنگامہ وبا کر دیا. مخبروں کو بلا کر کہا کہ وہ 1-2 دنوں میں سراغ لگائے کہ بغاوت کس طرح شروع ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. پھر اس نے جنگی قیدیوں کو جن میں زیادہ تر اب روزانہ اجرت پر کام کرتے تھے اکٹھا کرنا اور ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کس کس نے ہتھیار چھپا کر رکھے ہوئے ہیں. سب ڈر گئے اور انہوں نے انکار کیا. عبدالعزیز نے دو عربی حاکموں سے کہا ایک ایک جنگی قیدی کو الگ کر کے ہر ایک کو اپنے ساتھیوں کی مقبری پر آمادہ کریں، ان پر تشدد بھی کریں، قتل کی دھمکی بھی دیں اور یہ لالچ بھی دیں کہ مقبری کرنے والے کو مسلمان کی فوج میں شامل کر لیا جائے گا. یہ طریقہ بہت حد تک کامیاب رہا. چار آدمیوں کی نشاندہی ہو گئی جن میں تین عیسائی تھے اور ایک یہودی. ہتھیار ایک گرجے میں جمع کیے جا رہے تھے. ان چاروں کو گرفتار کر لیا گیا. ان پر بہت تشدد کیا گیا کہ بتائیں کہ اس بغاوت میں اور کس کس کا ہاتھ ہے. انہوں نے دو آدمیوں کی نشاندہی کی، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا. ایجولیونا دیکھ رہی تھی کہ عبدالعزیز اتنا پریشان رہنے لگا ہے کہ رات کو سکون سے سو بھی نہیں سکتا. عزیز، ایک رات ایجولیونا نے اپنے خاوند کو پریشانی کے عالم میں جاگتے ہوئے دیکھا تو کہا، تمام حاکم باغیوں کے سرغنوں کی تلاش میں دن رات بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پھر آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ جو حکم دیتے ہیں اس کی فوراً تعمیل ہوتی ہے. بغاوت کی چھوٹی سی ایک چنگاری سارے ملک میں آگ لگا سکتی ہے. عبدالعزیز نے کہا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ ملک کو اس خطرے سے محفوظ رکھوں. تم جانتی ہو کہ ہم نے اس ملک پر کتنی جانیں قربان کی ہیں. میں شہیدوں کی روحوں کے آگے اور اپنے اللہ کے آگے جواب دہ ہوں. مجھے اسی روز نیند آئے گی جس روز میں باغیوں کے آخری سرغنہ کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھوں گا. ذرا تصور میں لاؤ، بغاوت کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور باغیوں کے سردار دن رات تمہارے ساتھ دل بہلائیں گے. تم تو ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہو. عبدالعزیز نے ایسی خوفناک تصویر پیش کی کہ ایجولیونا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں آپ کی مدد کروں گی، ایجولیونا نے کہا. مجھے سراغ رسانی کرنے دیں. تم کیا کرو گی؟ کل بڑے گرجے میں جاؤں گی، ایجولیونا نے جواب دیا، اور بڑے پادری کو بتاؤں گی کہ میں نے ایک مسلمان کے ساتھ شادی تو کر لی ہے لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑا. اس کے بعد جو کچھ کروں گی وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. عبدالعزیز نے اسے اجازت دے دی. اگلی صبح ایجولیونا بڑے گرجے میں چلی گئی. بڑا پادری اسے دیکھ کر حیران سا ہو گیا. وہ ایجولیونا کو جانتا تھا. میں نے تو سنا تھا کہ آپ نے ایک مسلمان فوجی کمانڈر کے ساتھ شادی کر لی ہے، پادری نے کہا. اب آپ کا گرجے میں کیا کام؟ گرجے میں ہی تو میرا کام ہے، ایجولیونا نے مسکراتے ہوئے کہا. کلیسا کی آبرو کو بچانے کے لیے جو کام میں نے کیا ہے وہ آپ اتنے زیادہ مرد مل کر بھی نہیں کر سکے. اس نے اس ادھیڑ پادری کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر قہقہ لگایا. ایجولیونا کی مسکراہٹ میں ہی تو سارا جادو تھا. اس جادو کے اثر کو اس کی جل ترنگ جیسے قہقہے نے مکمل کر دیا. اس کے ساتھ ایجولیونا نے پادری کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اس دور کے پادری راہباؤں کو داشتہ بنا کر رکھتے تھے. ایجولیونا تو غیر معمولی طور پر حسین اور جوان تھی. پادری کے چہرے کا تاثر بدل گیا اور اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ آ گئی جو کسی نئی راہبہ کو دیکھ کر آیا کرتی تھی. کیا تم نے کسی اور ارادے سے اس سالار کے ساتھ شادی کی ہے؟ پادری نے ایجولیونا سے پوچھا. ہاں، ایجولیونا نے جواب دیا. سب سے پہلے تو میں آپ سے حلف لوں گی کہ آپ میری ہر بات کو راز میں رکھیں گے. میں گرجے میں عبادت کے بہانے سے آپ کے پاس آئی ہوں. میرے ساتھ ایک دوست کی طرح بات کریں اور مجھے بادشاہ کی بیوی اور ایک فاتح سالار کی بیوی نہ سمجھیں. کیا بات کر رہی ہو ایجولیونا؟ پادری نے کہا. ہم گرجے میں بیٹھے ہیں. کہتی ہو تو میں کنواری مریم کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر سلیب ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤں گا کہ نہیں. فادر، ایجولیونا نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، آپ کے یہی الفاظ میرے لیے حلف کا درجہ رکھتے ہیں. میں کہہ رہی تھی کہ میں نے اس سالار کے ساتھ شادی کی ہے لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑا. وہ میرا ایسا گرویدا ہوا. اس نے میری یہ شرط مان لی. میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر اسے کہا کہ کچھ عرصہ گزر جانے دو، میں اسلام قبول کر لوں گی. یہ تمہارے حسن کا کمال ہے، پادری نے ہنستے ہوئے کہا. اگر یہ میرے حسن کا ہی کمال ہے تو میں اس سے اور زیادہ فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر چکی ہوں، ایجولیونا نے کہا.
میرا قاوند یہاں بغاوت کو دبانے کے لیے آیا ہے، مگر میں بغاوت کو بھڑکانے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ جو آدمی پکڑے گئے ہیں وہ دوسرے اور تیسرے درجے کے لیڈر ہیں۔
پیشکش رہبر ٹیم۔